تعلقات موجود ہیں اور جس قسم کی فالٹ لائنز جو ہیں مڈل ایسٹ کے حوالے میں ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں, تو اس میں ان کی انٹری بشار الاسد کے حوالے سے, لیکن جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی, لیکن اس میں جو ٹارگٹ ہوئے, اچھا وہ لوگ نہیں تھے جو کہ ویسٹرن پاورز چاہ رہی تھیں, بلکہ وہ اپوزیشن تھی جو کہ بشار الاسد کو ہٹانے کے درپے تھی. تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں کہ پوٹن صاحب جو ہیں انہوں نے آ کے اپنے جیٹ جو ہیں وہ فوجی استعمال کیے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بشار الاسد جو ہے اس کے خلاف وہ اپوزیشن جو ہے, لیکن خیال تو یہ ویسٹرن پاورز کا تھا کہ داعش جو ہے اچھا اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا, لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ داعش کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. تو اس سے تو جو لائنز ہیں وہ کلیئرلی ڈرا ہو گئی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ رشیا جو ہے جو کہ اکنامیکلی اتنا پاورفل نہیں ہے, تو یہ اس قسم کی انگیجمنٹ جو ہے مڈل ایسٹ میں جا کے اور کولڈ وار کی اگر بیلنس آف پاور کی تھیوری جو ہے اس کو استعمال کیا جائے, تو یہ ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے. ایک طرف تو روس کی جو فوجی قوت ہے اس کا کچھ تھوڑا بہت مظاہرہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے, دوسری طرف چین کے ساتھ اور روس کے تعلقات جو ہیں جو کافی عرصہ سے سرد موری کا شکار تھے اس میں بھی گرمائش آئی ہے, بہتری کی طرف چلے ہیں, ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ان کی ہو گئی ہے. تو اگر چین جو ہے وہ اپنی اکنامک پاور پروجیکٹ کرتا ہے اور ساتھ روس جو ہے وہ اپنا ملٹری مسل استعمال کرتا ہے, تو اس میں صورتحال جو ہے وہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ کوئی اتنی خوشگوار نظر نہیں آ رہی ہے.
اور حوصلہ افزائی
اگر حالات کو اگر بتدریج خراب ہونے دیا گیا تو اس کی صورت جو ہے وہ بہت خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے.
ڈاکٹر زبیر اقبال, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابھی سنا آپ نے ڈاکٹر پروفیسر سجاد نصیر صاحب کو, یہ جو سینکشنز ہیں خاص طور پر, لیکن بعض ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ دونوں ملکوں کی انٹر ڈیپینڈنسیز ایک دوسرے پر بہت زیادہ ہیں, اس لیے یہ جو سینکشنز ہیں یہ وقتی غصے کا اظہار تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ دیر پا ثابت نہیں ہو سکتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیر پا ثابت ہوں گی اور یہ معاملات کسی ایک ایسے رخ کی طرف چلے جائیں گے جہاں کلیش ہو ناممکن نہ ہو؟
دیکھیے بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ اس ان قسم کے ایکشنز کے بعد کیا سٹیپس لیے جاتے ہیں. اگر کوئی کریکٹیو سٹیپس نہیں لیے جاتے دونوں طرف سے, ترکی کی طرف سے, نیٹو کی طرف سے اور دوسری طرف رشیا کی طرف سے, تو پھر یہ والی جو سینکشنز ہیں جو میں مانتا ہوں کہ اس وقت لمیٹڈ قسم کی ہیں وہ پرماننٹ بن سکتی ہیں, ان کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک اور اس ریجن کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. یاد رہے کہ ترکی اپنی تمام گیس جو ہے اور پیٹرولیم کی پروڈکٹس جو ہیں وہ رشیا سے لیتا ہے, یہ $25 بلین پر سال کے حساب سے آتی ہیں. اس کے مقابلے میں جو ترکی کی ایکسپورٹس ہیں وہ کوئی 6 بلین سے کم ہیں. ایسی کنڈیشن میں اگر چونکہ اس وقت گلوبل اکانومی میں تو آئل اور گیس کی بہت زیادہ سرپلس ہے, ایسی کنڈیشن میں اگر ترکی اپنے دوسرے نیٹو ساتھیوں کے ساتھ مل کر ریٹیلیشن کرتا ہے اور اس میں ریسٹرکشن لگائی جاتی ہیں گیس اور پیٹرولیم کے امپورٹس کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا کی وہ انٹرسٹ جن کے بیسس پہ وہ پائپ لائن بنا رہا تھا ترکی کے تھرو تاکہ وہ یورپ کو گیس منا سکے, تو ایسی کنڈیشن میں رشیا کے اوپر بھی بہت بڑے اثرات ہو سکتے ہیں. تو دیکھنا ضروری یہ ہے کہ آیا اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ابھی سے اسٹیپس لیے جاتے ہیں کہ نہیں, اس وقت نظر نہیں آ رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ امید یہ رکھی جاتی تھی کہ ابھی جو پیرس میں جو سمٹ میٹنگ ہو رہی ہے اس میں سائڈ لائنز پر پوتن اور اردوان کے درمیان ملاقات ہوگی, لیکن یہ بھی یاد رہے کہ آج تھوڑی دیر پہلے پوتن نے انکار کر دیا ہے کہ وہ اس قسم کی میٹنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے. ایسی کنڈیشن میں ٹینشنز بڑھ سکتی ہیں. ٹینشنز اگر بڑھتی ہیں تو پھر ہر حالت میں نیٹو کے دوسرے جو سپورٹرز ہیں, نیٹو کے جو دوسرے ممبرز ہیں, ان کو ترکی کے لیے سپورٹ دینی ہوگی. اگر وہ یہ سپورٹ دیتے ہیں تو پھر یہ ایک گریٹ پاور کانفلکٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, اور اسی کنڈیشن میں سیریا جو ہے وہ ایک نااہم قسم کا ایک سٹیج بن جاتا ہے جس کے اندر دوسرے جو گورنمنٹس ہیں اور جو دوسری پاورز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گی. تو ایسی کنڈیشن میں کنڈیشن بڑی یہ جو ہے یہ رسک جو ہیں بڑے آگے بڑھ سکتے ہیں, اور اگر یہ رسک آگے بڑھتے ہیں تو پھر پرابلمس اس لیے بن جاتی ہیں کہ کوئی اس وقت ایسا میجر انیشیٹو نہیں ہے جس کی بیسس پہ سولوشنز جو ہیں وہ حاصل کیا جا سکے. امریکہ کو ایسی کنڈیشن میں بڑی ایکٹیولی شامل ہونا ضروری ہوگا. کیسے شامل ہوگا, یہ ایک بہت عام سی بات آ جاتی ہے. امریکہ کو اپنی ہینڈز آف پالیسیز کی بجائے ایک ایکٹیوسٹ قسم کی پالیسی استعمال کرنی ہوگی, لیکن وہ کیسے ہوگی اور کس حالات میں ہوگی یہ ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے.
پروفیسر سجاد نصیر, جیسا کہ ابھی بگ گیم کی بات ہوئی, کیا آپ سمجھتے ہیں جو ویسٹرن الائنس ہے وہ اس انداز میں جس طرح سے رشیا اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس ریجن پر, وہ اس کے لیے قابل برداشت ہوگا؟
جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ روس کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, اور نہ اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ وہ ایکٹیوسٹ فارن پالیسی جو ہے اس کو پرسیو کرے اور کانفلکٹ میں ڈائریکٹ انگیجمنٹ اس کی ہو جائے, جس کے کہ اثرات اس قسم کے ہو سکتے ہیں جیسے کہ بگ پاورز کے درمیان کانفلکٹ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے. تو یہ ان کی, لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ چائنا جو ہے جس کی اکنامک پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس وقت, اور وہ کمپنسیٹ کر سکتا ہے. تو دیکھنے والا سوال جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ گلوبلائزیشن کے بعد جو پیراڈائم شفٹ آیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ جیو اکنامکس جو ہے وہ اب ڈومیننٹ فورس ہے اور جیو پالیٹکس جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے, لیکن جو یہ حالات بنتے جا رہے ہیں اس سے لگتا جو یوں ہے کہ جیو اکنامکس جو ہے اس کا فائدہ تو صرف چین کو زیادہ ہوا ہے, باقی اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس میں بہت سارے مشکلات جو ہیں وہ حائل ہیں. تو اب اگر تو صورت حال ریورٹ بیک کرتی ہے کہ جیو پالیٹکس جو ہے اس کے پیراڈائم سے اگر آپ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ حالات جو ہیں وہ مزید خرابی کی طرف جائیں گے. لیکن اگر اکنامک انٹرسٹ جو ہیں جس میں کہ انٹر ڈیپینڈنسی ایک رول پلے کرتی ہے, اور ساری دنیا کا جو نظام ہے اس وقت وہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے, تو اس کو ایک بہت بڑی سیٹ بیک جو ہے وہ نہ صرف مڈل ایسٹ کے حوالے سے بلکہ بین الاقوامی سطح کے حوالے سے بھی دیکھنے میں آئے گی, کیونکہ یہ پائپ لائن جو ترکی کے ذریعے یورپ جا رہی تھی اگر یہ ڈسرپٹ ہوتی ہے تو یورپ کس طرح اس سے متاثر ہو سکتا ہے, اور وہ اکنامک کنڈیشنز ای یو کی بھی بتدریج خراب ہوئی ہیں اور وہاں بھی حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. تو اب جو بنیادی سوال اٹھے گا وہ یہ ہے کہ کیا جیو اکنامکس جو ہے وہ ڈومیننٹ رول پلے کرے گی یا جیو پالیٹکس جو ہے, اچھا اس کی پیرامونٹسی جو ہے وہ واپس آ جائے گی, اور اگر وہ آتی ہے تو پھر حالات جو ہیں مزید خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں, اور اگلے ایک دہائی میں پھر گلوبل سطح پہ حالات جو ہیں وہ امن کی طرف تو نہیں جائیں گے, یہ کانفلکٹ جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے اور دنیا کا امن جو ہے وہ
بالا ہوتا رہے گا.
پروفیسر
ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, ایک آخری بات یہ بتائیے مجھے کہ جو آپ نے بھی بگ گیم کی بات کی تھی کہ اس کانفلکٹ میں اس پس منظر میں شام جو ہے وہ غیر اہم ہو جائے گا اور وہاں پر ایک بڑا کانفلکٹ برو کر سکتا ہے, اس کے امکانات آپ کتنے دیکھتے ہیں؟
اگلے ایک دو ہفتوں میں پتہ چلے گا کہ کس رخ کی طرف جا رہے ہیں. اگر کنسٹرکٹیو موومنٹ شروع ہو جاتی ہے اور رشیا ریسٹرینٹ استعمال کرنے کے قابل ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس پرابلم کی طرف نہ جائے بلکہ ویانا کانفرنس جو ہے اس کو ایک قسم کی تقویت حاصل ہو جس کی بیسس پہ کوئی نہ کوئی سولوشن پیدا ہو سکے. لیکن اگر رشیا نے اور دوسرے اس علاقے کے لوگ ممالک نے اس کو ٹینشن کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کی تو پھر بڑی یہ پاسبلٹی ہے کہ جہاں تک سیریا کا تعلق ہے وہ ایک غیر عام قسم کا پلے گراؤنڈ بن جائے گا اور اس کے اندر فورسز استعمال ہونے شروع ہو جائیں گی. دیکھیے وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس میں تمام کا تمام یہ جو آرم فورسز ہیں اسپیشلی جو ایئر پلینس ہیں اتنے نزدیک سے ایک دوسرے کے ساتھ گزرتے ہیں کہ وہ ان کے پائلٹ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. ایسی کنڈیشن میں اس قسم کی کنڈیشن پیدا ہونا کہ جس کے تحت ٹینشنز اور بڑھ جائیں بہت پاسبل ہے. ان کو دیکھتے ہوئے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ آیا ہمارے پاس اس قسم کے انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرز ہیں کہ جو اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں یا نہیں. اس وقت ایسی انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرز نہیں ہیں, اسی لیے ویانا کانفرنس کو تیار کیا گیا ہے. لیکن اگر ویانا کانفرنس آگے نہیں بڑھتی, جس کی امید ذرا کم نظر آتی ہے, تو پھر یقیناً کسی اور کو اندر سٹیپ ان ہونا ہوگا. وہ کون ہوگا اور کیسے ہوگا, یونائیٹڈ نیشنز تو نہیں کر سکتی. تو پھر آئندہ کس سٹیپ کی طرف جائیں گے, یہ سٹیپ جو ہے یہ اگلے 2-3 ہفتوں میں نظر آئے گا.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کا اور پروفیسر سجاد نصیر صاحب آپ دونوں صاحبان کا. اور سامعین, اب ہم جائیں گے ایک بریک کی جانب, جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے قمر الزماں صاحب جو ماحولیات کے ماہر ہیں ہمارے ساتھ ہیں, پیرس کی ماحولیات کانفرنس کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے. لیکن پہلے ایک اسٹیشن بریک.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
ویلکم بیک. ڈاکٹر قمر الزماں صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ اسپیشل ایڈوائزر ہیں ڈبلیو ایم او کے, سیکرٹری برائے ایشیا کے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے پیرس میں, جس میں تقریباً 200 ملکوں کے ماہرین ماحولیات اور سربراہان شریک ہو رہے ہیں, اس کی اہمیت کیا ہے آج کے پس منظر میں جو ماحولیاتی صورتحال ہے؟
جی, یہ بہت ہی اس صدی کی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت ہی اہم کانفرنس ہے
جی.
اور اس کے نتائج جو ہیں, جو بھی اس میں اگریمنٹ ہوگا یا نہ ہو سکے گا, اس کے اثرات جو ہیں بہت دور رس ہوں گے. اور جیسا کہ اب پوری دنیا اس کانفرنس میں جس طریقے سے مختلف حکومتوں کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس, 100 سے زیادہ ہیڈ آف دی اسٹیٹس اور ہیڈ آف دی گورنمنٹس جو ہیں اس میں شرکت کر رہے ہیں
جی,
اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے کو, جو کہ اس صدی کا سب سے امپورٹنٹ ایک چیلنج قرار دیا جا رہا ہے کلائمیٹ چینج کو, اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اور اس کو دنیا نہ صرف چیلنج ہے بلکہ اس کی اہمیت کو ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے اور اس کے سلوشن کی طرف جانا چاہتی ہے. لیکن یقیناً اس کے اندر جو سلوشنز ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں, اور اس کے لیے بہت سے کنٹریز کو اور حکومتوں کو اس میں کچھ نہ کچھ سیکریفائز کرنا پڑے گا.
اچھا, میں اس سے پہلے کہ آگے جاؤں آپ سے, میں ذرا سا آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو بہت سلیس اور سادہ الفاظ میں بتائیں کہ یہ ماحولیات کی جو خرابی ہے اس سے مراد کیا ہے, اور اس کے کیا ممکنہ اثرات ہماری دنیا پر اور انسانیت پر پڑ رہے ہیں.
موسمیاتی تبدیلیاں دنیا میں, اس کو اس کا جو تعلق ہے وہ جوڑا جاتا ہے ایمیشنز, کاربن ایمیشن سے
جی.
اور جو یہ صدی کے آغاز میں جو انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی
جی,
اس کی وجہ سے جو کاربن ایمیشنز ہیں وہ فضا کے اندر ان کی مقدار بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے
جی.
اور یہ ایمیشنز گرین ہاؤس گیسز بھی ان کو کہتے ہیں, جس میں کچھ اور بھی گیسز شامل ہو جاتی ہیں, لیکن سب سے مین کردار جو ہے وہ کاربن ایمیشنز کا ہے. اس کی وجہ سے جو ہیٹ ہے, سورج کی جو حرارت ہے, وہ ٹریپ ہو جاتی ہے, اور دنیا کا جو گلوبل ٹیمپریچر ہے, ایوریج ٹیمپریچر, وہ بڑھ رہا ہے. اس ایکسپرٹس نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ اگر اسی طرح ایمیشنز جو ہیں وہ بزنس ایز یوزل کی طرح بڑھتی رہیں, تو اس صدی کے آخر تک جو دنیا کا گلوبل ٹیمپریچر ہے وہ 4 سینٹی گریڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اور اب تک جو پچھلے ایک صدی کے دوران جو ٹیمپریچر بڑھے ہیں وہ 1 سینٹی گریڈ یا اس سے کچھ تھوڑے سے کم ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سینٹی گریڈ درجہ حرارت بڑھنے کے جو اثرات دنیا پہ پڑ رہے ہیں, اگر وہ 4 سینٹی گریڈ تک گلوبل وارمنگ ہو گئی تو کیا اثرات ہوں گے. تو اس لیے تمام دنیا ایکسپرٹس اور گورنمنٹس اس بات پہ ایگری ہیں کہ اس درجہ حرارت کے بڑھنے کے عمل کو 2 سینٹی گریڈ وارمنگ تک لمٹ کر دیا جائے اس صدی کے آخر تک، اور اس طرح کے ایکشنز دنیا میں لیے جائیں کہ جس سے ایمیشنز کم ہوں، اور کچھ کنٹریز جو ہیں جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہیں اس کو اور اس کے اثرات کو اڈاپٹ کرنے کی بھی کوشش کریں، لیکن جو درجہ حرارت اس صدی کے آخر تک وہ 2 سینٹی گریڈ سے کسی صورت نہ بڑھنے دیا جائے، کیونکہ ایکسپرٹس کا خیال یہ ہے کہ 2 سینٹی گریڈ سے زیادہ اگر درجہ حرارت دنیا کا بڑھ گیا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، تو پھر اس کے اثرات اور اس کو ریورس کرنا اکنامیکلی اور فائنینشلی فیزیبل نہیں رہے گا، اور ٹیکنیکلی بھی فیزیبل نہیں رہے گا.
اچھا،
اس لیے یہ کانفرنس جو ہے اسی پس منظر میں ہو رہی ہے کہ درجہ حرارت دنیا کا جو ہے اس کو 2 سینٹی گریڈ سے زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے، اور اس کے لیے جو ایکشنز ریکوائرڈ ہیں وہ لیے جائیں تمام دنیا لیے.
اچھا، اب آپ کے خیال میں جو دنیا اتنی سنجیدگی سے اس معاملے کو لے رہی ہے کہ 200 ممالک کے سربراہان اور ماہرین وہاں جمع ہیں، تو کس قسم کا معاہدہ ہو سکتا ہے وہاں پر جس کے امکانات پائے جاتے ہیں؟
اچھا، اب اس کے اندر آپ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا جو یہ ساری دنیا جو پیرس میں جمع ہو رہی ہے تو ان کے مقاصد کیا ہیں.
جی،
اس میں جو سب سے کریٹیکل جو 2 ایریاز ہیں وہ ہیں کہ یہ کاربن ایمیشنز کو کم سے کم کیا جائے، اور تمام دنیا اس میں ڈیولپ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز یہ تمام اپنا اپنا کردار اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں اس کے مطابق اس کو اس میں کنٹریبیوٹ کریں کہ کاربن ایمیشنز کم کی جا سکے دنیا کی. اور دوسرا جو کریٹیکل جو امپورٹنٹ مسئلہ جو ڈسکس ہوگا وہ یہ ہے کہ کلائمیٹ فائنینسنگ، کیونکہ ان تمام ایکشنز کو لینے کے لیے اور جو چینجز ہو رہی ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اور ترقی پذیر ممالک اس بات پہ کہ اس کے خواہش مند ہیں اور بلکہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ترقی پذیر ممالک کو ان کی مدد کی جائے گی کہ کلائمیٹ فائنینسنگ سے وہ اپنی کاربن نئی ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کریں اور کاربن ایمیشنز کم کرنے کے لیے رینیوبل انرجی جو کہ ذرا ایکسپینسو ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجیز اور جو فائنینسنگ ریکوائرڈ ہے وہ ان کو دی جائے، اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے یہ کلائمیٹ فائنینسنگ میں 2020 تک $100 بلین جو ہیں وہ ترقی پذیر ممالک کے لیے فراہم کریں. تو یہ اس میں کافی کمپٹیشن ہے کہ ایک تو ایمیشنز کم کی جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ $100 بلین جو ہیں ہر سال ترقی پذیر ممالک کے لیے اپنی ایمیشنز کو کم کرنے کے لیے اور جو اثرات ہو رہے ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے یہ کنٹریبیوٹ کریں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جو ایک گلوبل معاہدہ اس سلسلے میں پہلے بھی ہوا تھا اور اس میں بہت سارے ملکوں نے شریک ہونے سے یا اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیا اب وہ ممالک بھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ اس معاہدے کی ضرورت ہے؟
جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ وہ جو معاہدہ کیوٹو پروٹوکول سائن ہوا تھا اس کے اندر جو ترقی یافتہ ممالک تھے انہوں نے 5% لیگلی بائنڈنگ ریسٹرکشن کے تحت اپنی جو ایمیشنز تھیں ان کو کم کرنا تھا.
جی،
لیکن اس کے اندر جو ایک کمزوری بعد میں جو زیادہ پوائنٹ آؤٹ کی گئی اور جس کی وجہ سے بہت سے ممالک نے اس کو ایکسٹینڈ 2012 میں یہ کیوٹو پروٹوکول ختم ہوا تھا تو اس کے ایکسٹینڈ کرنے میں وہ ان میں ہچکچاہٹ کی، تو اس کی وجہ بیسیکلی یہ تھی کہ اس معاہدے کے اندر چائنا اور انڈیا، برازیل اور ساؤتھ افریقہ، یہ 4 ممالک جو ہیں جن کی ایمیشنز کافی زیادہ ہیں ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، اس لیے ترقی یافتہ ممالک جو ہیں اس بات پہ بذر تھے کہ تمام دنیا کے ممالک کو اپنا کردار اپنی حیثیت کے مطابق اپنی کیپیبلٹی کے مطابق ادا کرنے کی ضرورت ہے ایمیشنز کو کم کرنے کے لیے، لیکن خاص طور پر انڈیا اور چائنا جو کہ جن کی ایمیشنز بہت زیادہ ہائی لیول ہے یہ بھی اس میں شامل ہوں. اور اب جو یہ پیرس میں میٹنگ ہو رہی ہے اس میں کافی ریلکٹنس کے بعد چائنا اور انڈیا نے اپنی جو ہے آمادگی اس بات پہ ظاہر کر دی ہے کہ وہ بھی اپنا کاربن ایمیشنز کی ریڈکشن میں اپنا کردار جو ہے ادا کریں گے.
اچھا تو یہ بتائیے مجھے کہ جو یونائٹیڈ نیشنز کے تحت جو معاہدہ ہوا تھا کہ ایٹم معاہدہ جس کی کہا جاتا ہے اس میں کوئی لازمی پابندیاں بھی لگانا تجویز کیا گیا تھا یا یہ توقع ہے کہ جو اب معاہدہ ہوگا پیرس میں اس قسم کی کوئی لازمی پابندیاں ہوں گی؟
پہلا جو تھا وہ لیگلی بائنڈنگ تھا, اور اس کے اندر جو ممالک کیوٹو پروٹوکول میں وہ 2008 سے 2012 کے درمیان انہوں نے 5% اپنی ایمیشنز جو ہیں, یہ جو ترقی یافتہ ممالک تھے جس میں چائنا اور انڈیا اس وقت شامل نہیں تھے, ان کے لیے لازم تھا کہ وہ 5% 1990 لیول, 1990 کے لیول پہ جو ایمیشنز تھیں اس سے 5% انہوں نے کم کرنا تھا. تو اس لیے, اور اگر جو ممالک نہیں کر سکتے تھے وہ پھر ترقی پذیر ممالک کے ایمیشنز کی جو کم کرنے کی ایفرٹ تھیں ان کو وہ پرچیز کرتے تھے, کاربن ٹریڈنگ ہوتی تھی
جی.
تو اس لیے, لیکن 2012 کے بعد وہ معاہدہ جو ہے انہوں نے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا. تو اس لیے اب جو انٹرم پیریڈ چل رہا ہے یہ کیوٹو پروٹوکول کا, جس کے اندر اس وقت کوئی لیگلی بائنڈنگ کسی پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, لیکن جو یورپین ممالک ہیں وہ اس بات پہ بزد ہیں اور بلکہ تیار بھی ہیں کہ ایک لیگلی بائنڈنگ ایگریمنٹ ہونا چاہیے. آل دو کہ جو امریکہ ہے وہ اس کی کچھ ریلکٹنس ہے لیگلی بائنڈنگ کے بارے میں, اور ان کے زیادہ خواہش یہ ہے کہ تمام ممالک والنٹری ریڈکشنز کریں اپنی
جی.
تو اب دیکھیں کہ یہ پیرس کے اندر جو ڈسکشنز ہیں وہ کس نتائج پہ پہنچتی ہیں, لیکن اس میں زیادہ سب سے زیادہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی لیگلی بائنڈنگ ہوں, تمام ممالک اپنا اپنا انڈیکیٹ کریں کہ وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور پھر کچھ اس کی لیگل حیثیت ہو کہ جو اس میں کم, اور ترقی پذیر ممالک کو کچھ کلائمیٹ فائنینسنگ بھی فراہم کی جائے اپنا کردار, تاکہ وہ اپنا کردار جو ہے وہ بہتر طریقے سے کاربن ریڈکشن کے اندر ادا کر سکیں. تو لیکن یہ کہ اتنا آسان معاہدہ نہیں ہے, کیونکہ لیگلی اگر بائنڈنگ ہوگا تو جو ممالک اس میں اپنا کردار ادا نہ کر سکیں گے ان کی ایکسپورٹس پہ کاربن ٹیکس لگ سکتا ہے, ان کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پہ کاربن ٹیکس لگ سکتا ہے. تو اس لیے, لیکن یہ کہ اتنے زیادہ ممالک اور اتنے ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے آنے کے بعد یہ صورتحال کے کوئی معاہدہ نہ ہو وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوگی سارا تمام ممالک کے لیے. اس لیے کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ جو ہے یقیناً اس کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ
ہو جائے گا. اور ویسے بھی کرہ ارض کا جو مستقبل ہے وہ اسی ماحولیات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ورنہ تو یہاں کا پورا ماحول تباہ ہو جائے گا اور انسانیت تباہ ہو جائے گی بالکل.
تمام ایکسپرٹس اور تمام گورنمنٹس جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اس صدی کا یہ چیلنج, سب سے بڑا چیلنج انسانیت کو یہ کلائمیٹ چینج کا ہے, اور بہت سے ممالک جو ہیں اس کو ٹیررزم سے بھی زیادہ بڑا چیلنج کہہ رہے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر قمر الزماں. اور سامعین, اب پیرس کانفرنس کا ذکر ہوگا اگلے سیگمنٹ میں, لیکن ایک مختلف حوالے سے, جہاں پر پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کے درمیان ملاقات کی توقع ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر دو ممتاز تجزیہ کار, بریگیڈر محمود شاہ صاحب جو افغان امور کے ایکسپرٹ ہیں, اور ڈاکٹر سرفراز خان صاحب جو ڈائریکٹر ہیں ایریا اسٹڈی سینٹر پشاور یونیورسٹی کے. ان سے گفتگو ہوگی, لیکن ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے, اور اس اسٹیشن آئی ڈی کے بعد پھر ہم اس گفتگو کو ان دونوں ماہرین کے ساتھ آگے بڑھائیں گے.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
پاکستان کے توسط سے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا, ایک دور بھی ہوا, لیکن پھر افغان طالبان کے امیر ملا عمر کی موت کی خبر آنے کے بعد اس سلسلہ منقطع ہو گیا. اب پھر کوششیں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں. افغان صدر کی خواہش تھی کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے, لیکن بعد میں وہ صورتحال تبدیل ہو گئی, اور اب فی الحال ایسا لگتا تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی کوئی صورت نہیں ہے. ادھر قوم پرست پشتون رہنماؤں کے ایک وفد نے کابل میں صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے, اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اشرف غنی سے پیرس میں وزیر اعظم نواز شریف کی ملاقات ہوگی.
Yes, it is. Meeting is likely to take place in Paris. I am in a position to say just this, that meeting is likely to take place in Paris.
اور پشتون رہنماؤں نے جو پہلے وزیر اعظم نواز شریف سے مل کر پھر اشرف غنی صاحب سے ملنے گئے تھے, ان کے ایک ترجمان یا اس وفد کے ایک رکن رحیم اللہ یوسف زئی کا اس بارے میں کہنا تھا.
دیکھیں, میرے خیال میں کافی مہینے ہوئے, ملاقات بھی نہیں ہوئی اور تعلقات بھی خراب ہیں, تو رابطے تو ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مکمل رابطے ختم ہو گئے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ جب ملاقات ہو گئی صدر اشرف غنی اور وزیر اعظم نواز شریف کی, تو یہ ایک پیش رفت ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں, بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں.
بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کیا توقع کر رہے ہیں جو پشتون رہنماؤں کے ایک وفد ملاقات کی ہے, کیا افغان صدر جو اس وقت تو بہت زیادہ ناراض نظر آتے ہیں پاکستان سے, اور جنہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے طالبان کی طرف سے ہمیں جنگ کے پیغامات مل رہے ہیں, وہ اس پر ایگری کر جائیں گے؟ اور اگر پیرس میں ملاقات ہوتی ہے دونوں کی, تو کیا مفاہمت کی کوئی صورت نکل سکے گی؟
دراصل وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بات چیت کیا ہوتی ہے. جو موجودہ وقت جو ہے
جی,
اس کو زیادہ سے زیادہ خیر سگالی کا وقت آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں جو لیڈرز ہیں
جی
زیادہ تر وہ اس قسم کے پشتون رہنما ہے جو پشتونوں کے بارے میں افغانستان کی سوچ کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں, اور وہ ضروری نہیں کہ حکومت پاکستان کی سوچ ہو. تو جنرلی ان کو وہاں پر خوش آمدید کہا جاتا ہے, ان سے بات چیت کی جاتی ہے, لیکن اسپیسیفکلی جو ایشوز ہیں جس کے اوپر پاکستان کی حکومت اور افغانستان کی حکومت بات کرے گی وہ مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بات ہو سکتی ہے. بنیادی مسئلہ افغانستان حکومت کے اندر ہے. یہاں پر کچھ شمالی اتحاد کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ طالبان سے بات چیت نہ ہو, اور ایک طریقے سے جو وہاں پر حکومت قائم ہے, ایک کافی سارا پشتونہ کو جو پاپولیشن ہے وہ اس الیکشن سے انتخابات سے باہر ہیں, یعنی وہ طالبان کے زیر اثر ہے اور وہ ووٹ نہیں ڈالتے. اسی طرح ایک بہت بڑی آبادی جو کہ تقریباً 30 لاکھ کے قریب وہ پاکستان میں پناہ گزین ہے, اور وہ وہاں پر اس ووٹ میں حصہ نہیں لیتے. تو اس طریقے سے یہ جو شمالی اتحاد ہے جو ایک اصلیت کی صورت میں ہے, اگر تمام پشتون جو ہے وہ اس کے اندر ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے, اور کوئی وجہ وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں, اور صدر اشرف غنی صاحب ان کے دباؤ میں حکومت کر رہے ہیں. تو یہ تو ابھی منحصر ہوگا افغانستان کی حکومت کے اوپر کہ بات تو بالکل صاف ہے کہ طالبان کو امریکہ شکست نہیں دے سکا, آپ کی فوج میں بھی شاید اتنی شکست نہیں ہے, تو آگے راستہ کیا ہے؟ بات چیت کا ہی ہے, اور پاکستان اس میں جو ہے وہ جو کوشش کر سکتا ہے وہ کرنے کو تیار ہے, لیکن افغانستان کی حکومت کی یہ سوچ ہے کہ طالبان ٹوٹلی پاکستان حکومت کے کنٹرول میں ہیں, اور جب ان کو وہ سوئچ آن کرتے ہیں تو وہ آن ہو جاتے, آف کرتے تو یہ صورتحال ہے نہیں. وہ کچھ بات افغان طالبان پاکستان کی سن لیتے ہیں اور کچھ نہیں سنتے. تو میرے خیال میں یہ چیز جو ہے پاکستان کی حکومت ان پہ واضح کرے گی, اور جتنی بھی مطلب ہے کہ پاکستان کر سکتا ہے اتنا کرنے کو تیار ہے. ابھی یہ افغانستان کی حکومت سے منحصر ہے, تو وہ اس صورتحال کو سمجھتی ہے یا جو ان کی اندرونی اختلافات ہے اور دباؤ ہے اس کے تحت وہ پاکستان کے اوپر الزامات کے اوپر ہی اتفاق کرتی ہے.
اچھا ڈاکٹر سرفراز خان, یہ فرمائیے کہ پاکستان پہلے بھی یہ بات بڑی واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ پاکستان کا کوئی انفلوئنس اسی حد تک ہے, کہ وہ طالبان سے کہہ سکتا ہے کہ اس کی بات سنیں، مذاکرات کریں، امن کی جانب جائیں. تو یہ خیال افغانستان کے جو کرتا دھرتا ہیں، رہنما ہیں، ان کے ذہن میں کیوں ہے کہ پاکستان ان کا سوئچ آن اور آف کر سکتا ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا کیا ریشنل ہے؟
عرصہ دراز سے چونکہ افغانستان کے بہت سارے لوگ جو پلا گزین ہیں پاکستان میں، اور پھر ایسے لوگ جو مجاہدین ہیں یا جو طالبان ہیں، وہ اور ان کے بیوی بچے بھی اکثر اوقات پاکستان میں رہتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ افغان حکومت کہتی رہی ہے کہ کوٹا شورا ہے جو پاکستان میں برسر عمل رہتی ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ، اس کے محفوظ ٹھکانے بھی پاکستان میں ہیں. تو دوسرے لفظوں میں افغان حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں افغانستان میں لڑنے والے مختلف گروہوں کے، جو طالبان کے تمام لڑے ہیں، ان کے محفوظ ٹھکانے بھی رہے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہیں، وہ خود بھی یہاں محفوظ رہتے ہیں. اس لیے اگر پاکستان کے ادارے، فوجی اور سویلین، ان پر دباؤ ڈالے تو وہ بات چیت کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں. ایک دوسرا، اگر پاکستان کے ادارے یہ چاہیں کہ ان کی دخل حرکت کو محدود کر دیں تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ان کا خیال ہے. لہذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان چاہتا ہے تو ان کو بات چیت کے لیے بھی رضامند کر سکتا ہے، اور اگر پاکستان چاہتا ہے تو ان کی دخل و حرکت کو بھی محدود کر سکتا ہے، اور پاکستان اگر چاہتا ہے تو ان کے حملوں میں اضافہ یا کمی بھی آ سکتی ہے. یہ ایک
پرسیپشن ہے
20 سال سے جی. ان کا خیال ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں. جبکہ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی اگر وہ کوئی بات سن لیتے ہیں تو وہ اسی بنیاد پر سن لیتے ہیں کہ پاکستان نے ان کی نقل و حرکت پر بے جا پابندیاں نہیں لگائی، اور پاکستان نے ان کو اپنا دشمن نہیں بنایا. تو پاکستان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ اگر طالبان پر اگر پاکستان کوئی لیوریج رکھتا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان نے ان کے خلاف سختی نہیں برتی اور آپریشن نہیں کیا، اور اس طرح پاکستان کبھی کبھی سہولت کار کا کردار ادا کر سکتا ہے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان، کہ وہ مل بیٹھ کر بات چیت کرے. اور اس کا ایک ثبوت پاکستان نے پچھلے دور میں مری مذاکرات کی صورت میں مہیا بھی کیا تھا، کہ انہوں نے طالبان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کرے، اور اس بات چیت میں چین اور امریکہ بھی بیٹھے. یہ الگ بات ہے کہ ملا عمر کی موت کی خبر کے بعد طالبان خود آپسی جھگڑوں کا شکار ہو گئے، اور وہ یہ ثابت کرنے میں لگ گئے کہ جو ملا اختر منصور کا دھڑا ہے اس کو مکمل کنٹرول حاصل ہے، اور اس کے لیے افغانستان میں بے پناہ بڑے آپریشن کیے گئے. اور اس کا الزام ظاہر ہے افغان حکومت پاکستان پر لگاتی تھی کہ پاکستان کی طرف سے جنگ کے پیغامات آ رہے ہیں، اور ان کے نزدیک ان کا یہ موقف درست ثابت ہو رہا تھا کہ افغانستان کے اندر جو معاملات ہیں اس میں پاکستان کا ہاتھ کافی زیادہ ہے، اور پاکستان ان کو روک نہیں رہا ہے، اکالی نیٹ ورک اور دوسرے اس کو. یہ ان کے نزدیک ان کی بات ثابت درست ہو رہی تھی. اس لیے اشرف غنی صاحب نے بے پناہ ناراضگی کا اظہار کیا، اور پاکستان کے جو سہولت کار کا جو رول تھا اس پر سوالیہ نشانات افغانستان میں اٹھنا شروع ہو گئے، اور یوں اب تک بات چیت خاصی ڈیلے ہو گئی. لگتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب، ہمارے وزیر اعظم جب امریکہ گئے، اور پھر ہمارے کمانڈر ان چیف صاحب جناب راحیل شریف صاحب جو امریکہ کے کامیاب دورے پر گئے، تو دونوں نے امریکہ میں بات چیت میں یہ یقین دانی کرائی ہے کہ پاکستان کا اگر کوئی انفلوئنس ہے طالبان پر تو وہ ان کو اس بات پر آمادہ کرے گا کہ وہ بات چیت کرے. اور اسی طرح نظر میں وہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے صدر ہمارے وزیر اعظم سے ملے، اور ان کے غصے کو کم کرنے کے لیے اور ان کو پرسویڈ کرنے کے لیے لگتا ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی رضامندی سے اور ان کی انیشیٹو سے یہ پشتون لیڈران آفتاب شیرپاؤ، محمود خان اچکزئی، اسفندیار ولی وغیرہ جو ہے وہ دورے پر
کابل گئے تھے جی،
کابل میں، جہاں نہ صرف وہ اشرف غنی صاحب سے اور پرانے صدر احمد کرزئی صاحب سے ملے ہیں بلکہ ایک پختون نیشنلسٹ جو قومی وحدت پر یقین رکھتے تھے خان عبدالخان جو سوات کے تھے اور جن کا کردار بہت پسند کیا گیا ہے پچھلے عرصے میں, جو انہوں نے طالبان مخالف جو ہے کردار ادا کیا تھا سوات میں, تو ان کی عزت پاکستانی فوج میں بھی ہے اور سول سوسائٹی میں بھی ہے اور وہ این پی کے ایک لیڈر بھی تھے. لہٰذا ان کا ایک سیمینار ایسا موقع تھا ان کے بارے میں ان کی تعزیتی سیمینار ریفرنس میں کہ یہ لوگ بھی جائیں پختون لیڈر اور اشرف غنی صاحب بھی اور حامد کرزئی صاحب بھی وہاں ہو اور یہ بات چیت کر کے آمادہ کرے انہیں کہ سہولت کار کا جو رول ہے
جی
پاکستان کا اس کو دوبارہ بحال کیا جائے اور بات چیت کی طرف آیا جائے.
اچھا بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تو تھرو آؤٹ یہ بات کہتا رہا ہے کہ ہم یہ سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں, جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے, لیکن افغانستان کی طرف جانب سے بار بار کسی بھی بہانے سے کسی بھی موقع پر یہ بات کہی گئی کہ پاکستان جان بوجھ کر حالات کو بگاڑ رہا ہے, تو کیا یہ افغانستان کی انٹرنل پالیٹکس ہے یا یہ کہ وہ سنجیدگی سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہ کر سکتا ہے اور نہیں کروا رہا ہے؟
دراصل اسی میں پاکستان کو نظر آتا ہے انڈین انفلوئنس خاص گروپوں کے اوپر اور ان کی طرف سے یہ تمام بات چیت کو بگاڑنے کے لیے, اور یہ صرف ابھی نہیں بہت پہلے سے, یعنی امریکہ کو واضح کر چکا تھا پاکستان جب وہ یہاں پہ کہ پاکستان امریکہ کی سیکیورٹی کی ضمانت افغانستان میں نہیں دے سکتا, اور اس طرح افغانستان کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے امن کی ضمانت میں نہیں دے سکتا, یہ پاکستان کی کیپیسٹی یا قوت سے زیادہ ہے
باہر ہے. جی بالکل جی ہاں.
اور آپ کے اندر اگر ایسے لوگ ہیں جو اس بات کے اوپر انسسٹ کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں آپ کے یہاں وہ رہتے ہیں اور یہاں پناہ گاہیں ہیں, تو پاکستان کو معلوم ہے اور سب لوگوں کو معلوم ہے کہ افغانستان میں افغانستان کی حکومت کا رخ صرف کابل تک ہے, اور افغانستان میں کافی ساری جگہ ہیں جہاں پر وہ آرام سے رہ سکتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر جو ہے روزانہ 100,000 لوگ آگے
کراس کرتے
آتے جاتے ہیں, اور اس میں کوئی ایک آدھ طالبان یا اس کا کوئی رشتہ دار ہو تو پاکستان اس کو روک نہیں سکتا, اور افغانستان کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے, پاکستان بھی روکے گا, اور اس طریقے سے جتنا بھی پاکستان کر سکتا ہے, لیکن اس بات کی پوری ضمانت ایک بہت بڑی اسٹڈی یہاں ہوئی تھی جو کہ ان کے وزارت خارجہ کے لیول اور ہمارے وزارت خارجہ کے لیول کے اندر, اور مجھے حیرانگی ہوئی جو پیپر انہوں نے تیار کیا تھا کہ 8 صفحوں تک اس میں طالبان کا ذکر نہیں تھا, اور یعنی افغانستان میں حالات کیسے ٹھیک کیا جائے یہ بنیادی سوال تھا, اور 8 صفحوں تک افغانستان کا ذکر نہیں کیا. جو میں نے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے افغان طالبان کا ذکر نہیں کیا اور آپ افغانستان کی حالات کی بات کر رہے ہیں, تو کیا آپ وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے کہ آپ کمرے میں پورے جو اونٹ ہے اس کو مس کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں وہ افغان طالبان جو ہے وہ تو چونکہ پاکستان کے کنٹرول میں ہے تو ان کو ہم کہہ دیں گے وہ بند ہو جائے گا. تو میں نے کہا اگر آپ کی سوچ یہ ہو اور اس میں ہمارے جو وزیر خارجہ کے اثر سکا جگی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور افغانستان کی طرف سے بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ افغانستان کا مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے.
اچھا.
اور اس کے ساتھ سیاست کھیلتے رہیں گے, اور اس کے اوپر سرتاج عزیز آپ نے بالکل ریپیٹ کیا اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس میں کہ جو محمود شاہ نے کہا ہے میں ان سے ایگری کرتا ہوں, کیونکہ آپ پہلے اس ایشو کو آپ نے کنفرنٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ سیاست نہیں کھیلنی, اور یہ میری درخواست ہوگی پاکستان سے بھی اور افغانستان سے بھی, اور میرے خیال میں جب تک اس کو فیصلہ نہیں کیا جاتا اور اپنا جو ان کو انٹرنل کوئی مسئلہ ہے صدر کسی کے پریشر میں ہے کسی کے دباؤ میں ہے, وہ گروپ جو ہے ان کے پیچھے انڈیا ہو یا امریکہ ہو یا کوئی اور ہو, اور وہ پاکستان کے اوپر دباؤ لانا چاہتے ہو, چاہے وہ نیوکلیئر مسئلے پہ ہو یا کیا, یہاں افغانستان سے ہی وہ دباؤ ڈالا جائے اور پھر وہ اس قسم کے الزامات کے اوپر اتر آتے ہیں.
جی
تو میرے خیال میں یہ مسئلہ حل اس طریقے سے نہیں ہوگا.
اچھا ڈاکٹر سرفراز خان, ایک آخری بات آپ سے مجھے دریافت کرنی ہے, اختصار سے بتائیے کہ پیرس کی کلائمیٹ کانفرنس کی سائڈ لائنز پر اشرف غنی صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ملاقات کا آپ کوئی پازیٹیو آؤٹ کم دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں؟ بہت اختصار کے ساتھ پلیز.
میرا خیال ہے کہ دونوں لیڈران کا ملنا بذات خود درست سمت میں ایک قدم ہوگا, کیونکہ افغانستان اور پاکستان دونوں اتنے زیادہ قریب ہیں جغرافیائی طور پر بھی, اور دونوں کے معاملات بھی ایک دوسرے میں اتنے زیادہ پیوست ہیں کہ اس کو ہمیشہ کبھی کرزئی صاحب ٹوین برادرز کا نام دیتے تھے اور یہ دونوں بھائیوں کا نام دیتے ہیں اشرف غنی صاحب بھی. تو جب نواز شریف صاحب اور اشرف غنی صاحب اگر پیرس میں مل پائے تو کم از کم وہ آگے آنے والی دنوں کے لیے کچھ چیزیں طے کر لیں گے, اور پھر ہمارے دوسرے وزراء جا کر اور کچھ جو ہمارے ملٹری کے لوگ بیٹھ کر اگلے معاملات کو طے کریں گے کہ کیسے پاکستان کا سہولت کاری کا رول ہو سکتا ہے اور کیسے طالبان کو اس بات پر
مذاکرات کی میز پہ لایا جا سکتا ہے
کہ وہ جنگ کی بجائے امن کا اور بات چیت کا راستہ اختیار کریں.
بہت شکریہ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب اور جناب ڈاکٹر سرفراز خان صاحب. اور اب ہم گفتگو کریں گے دارالحکومت اسلام آباد کی تاریخ میں پیر کے روز ہونے والے پہلے بلدیاتی انتخابات کی اور مجموعی طور پر ملک میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی. پلڈیٹ کے سربراہ جناب احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, لیکن ایک اسٹیشن آئی ڈی ہم لیں گے اور جس کے بعد دو احمد بلال محبوب صاحب سے اس بارے میں گفتگو کریں گے.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن اس سب میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
ویلکم بیک احمد بلال محبوب صاحب, یہ بتائیے کہ جو پاکستان کے مختلف صوبوں میں انتخابات ہو رہے ہیں, پنجاب میں اور سندھ میں, دو میں تو آلریڈی ہو چکے ہیں, اب اس کے بعد پاکستان میں جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کے سبب پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا آپ کچھ تبدیل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟
جی ہاں, کافی حد تک بہت سی چیزیں بدلیں گی لیکن بہت فوری طور پہ نہیں بدلیں گی.
جی
ایک بڑی تبدیلی تو یہ آئے گی کہ دیکھیں ہمارے ملک میں جو قومی اور صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ درحقیقت مقامی حکومتوں کے کام کو سنبھالے ہوئے ہیں, اور بہت سے ایسے کام ہیں جو مقامی سطح پہ ترقیاتی کام ہوتے ہیں, جیسے سینیٹری کا کام ہے, پانی کا کام ہے, چھوٹے موٹے اور کام ہیں ترقی کے, وہ ہمارے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران نے اپنے کندھے پہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے. تو اگر یہ لوکل گورنمنٹ الیکٹ ہو جائیں گی تو پھر وہ اس بوجھ سے آزاد ہو جائیں گے اور وہ زیادہ پالیسی کے معاملات کی طرف بتدریج توجہ دینے لگیں گے, جو کہ فوری طور پہ تو نہیں ہوگا لیکن آئندہ چند سالوں میں اس کے اثرات ہوں گے. تو یہ ایک بہت خوشائن بات اس لحاظ سے بھی ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیاں جو حقیقت میں اپنا رول ادا نہیں کر رہی تھی وہ کرنے کے قابل ہو جائیں گی, تو یہ بھی اچھی بات ہے. اور پھر لوگوں کو اپنے قریب اپنے منتخب نمائندے ملیں گے اپنی گلیوں میں, اپنے محلوں میں, جہاں ان کے پاس وہ اپنے مقامی مسائل لے کے جا سکیں گے. یہ تبدیلی فوری نہیں آئے گی لیکن ایک تبدیلی کا آغاز ہوگا, اور یہ آغاز ہونا بہت ضروری تھا اور یہ بہت خوشائند ہے کہ ایسے ہونے جا رہا ہے.
اچھا اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بعض تجزیہ کار اس بات کو بار بار کہتے رہے ہیں کہ جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا ارکان ہے ان کے ہاتھ سے اختیارات, فنڈز نکل کے ان حکومتوں کے ہاتھ میں جائیں گے جو لوکل گورنمنٹس کہلاتی ہیں, اور اسی لیے یہ انتظامات کر لیے گئے ہیں پہلے ہی سے کہ سرکاری افسران کو مقرر کر دیا گیا ہے تاکہ یہ حکومتیں بے دست پا رہے ہیں. اس میں آپ کتنی حقیقت دیکھتے ہیں؟
اس میں کافی حد تک حقیقت ہے, اگرچہ اس کا مختلف صوبوں میں اس کی حقیقت کا جو عنصر ہے وہ مختلف ہے, کئی جگہوں پہ یہ زیادہ ہے کئی کم ہے, لیکن ہر جگہ کوشش یہ کی ہے صوبائی حکومتوں نے کہ اختیارات کا ارتکاز بدستور ان کے ہاتھ میں رہے اور یہ اختیارات مقامی حکومتوں کے پاس نہ جانے پائیں. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں, کہیں اتھارٹیز بنا دی ہیں, کہیں قانون میں ایسا انتظام کیا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی کوشش اور خواہش تو ہے کیونکہ ہمارے ہاں قوت کا ارتکاز ایک کلچر کا حصہ ہے, لیکن جب یہ لوگ منتخب ہو جائیں گے اور ان کے پیچھے منتخب ہونے کی ایک قوت ہوگی تو پھر یہ اختیارات بتدریج حکومت کو صوبائی حکومتوں کو چھوڑنے پڑیں گے اور مقامی حکومتوں کی طرف منتقل کرنے پڑیں گے. یہ ایک تاریخی تسلسل کا عمل ہے, لیکن ابتدان یہ کوشش بہرحال ہمیں نظر آتی ہے اور یہ درست ہے کہ صوبائی حکومتوں نے کوشش کی ہے کہ مختلف طریقوں سے پاورز اپنے پاس ہی رکھیں, مقامی حکومتوں کو نہ جانے پائیں.
یہ کلیش آف انٹرسٹ تو ہوگا یقیناً.
جی یقیناً کلیش آف انٹرسٹ بھی ہے, اور جب بھی کوئی نیا سیٹ اپ بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تبدیلی کا جو سفر ہے وہ سموتھ نہیں ہوتا اور وہ فوری نہیں ہوتا. تو قانون کے ذریعے اگرچہ کسی حد تک ان کو اختیارات حاصل ہیں, لیکن یہ وہ اختیارات نہیں ہیں جو اس سے پہلے 2002 میں مقامی حکومتوں کا نظام جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں آیا تھا, اس کے مقابلے میں ان جنرل یہ کم اختیارات ہیں. لیکن میرا خیال ہے جب ایک بار یہ انتخابات ہو جائیں گے تو پھر یہ اختیارات کو حاصل کرنے کی جدوجہد بھی شروع ہوگی اور بتدریج مقامی حکومتیں مضبوط ہوں گی, اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. لیکن ابتدان کوشش یہ ضرور ہے کہ مقامی حکومتوں کے پاس اتنے اختیارات نہ ہوں جتنے ماضی میں ایک بار وہ حاصل کر چکی تھی.
اچھا, اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی بار ہی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں, پیر کو اس کی جو دارالحکومت ہے جو فیڈرل کیپیٹل ایریا ہے اس کی کوئی خاص اہمیت ہوگی ان انتخابات کے سبب؟
اس کی دیکھیے ایک سمبولک حیثیت تو یقیناً ہوگی. وہاں پہ جو بھی پارٹی جس کے لوگ اکثریت حاصل کر لیں گے اور بالآخر وہ اپنا میئر منتخب کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے, ملک دارالحکومت میں اس پارٹی کے میئر کی موجودگی بہت اہمیت کی حامل ہوگی اور ایک سمبولک اگرچہ اتنی طاقت اس کو حاصل نہیں ہوگی لیکن اس کے اوپر اسپاٹ لائٹ بہت ہوگی, توجہ بہت ہوگی اور وہ بہت ویزیبل شخص ہوگا جو بھی اسلام آباد کا میئر منتخب ہوگا. اور اگر وہ کہیں برس اقتدار جو وفاق میں حکومت ہے پی ایم ایل ایم کی اس کے علاوہ کہیں سے آ گیا تو یقیناً پھر اس کے اوپر بہت اسپاٹ لائٹ ہوگی اور اس کو بہت اہمیت حاصل ہو جائے گی. خواہ اس کے پاس پاور نہ ہو اختیار نہ ہو لیکن عوام کی تائید کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑی شخصیت بن کے ابھرے گا, اور اگر کسی اور پارٹی نے یہ حیثیت حاصل کر لی تو برس اقتدار پارٹی کے لیے بڑا اپسیٹ ہوگا یہ.
اچھا, تو وہ تقریباً اس کو آپ ایک کمپیریزن ڈرا کر سکتے ہیں واشنگٹن ڈی سی کی صورتحال سے؟
واشنگٹن ڈی سی ہو یا یہ استنبول ہو یا یہ پیرس ہو,
جی,
دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں جو دارالحکومت ہوتے ہیں,
جی,
جو بڑے شہر ہوتے ہیں,
جی,
وہاں کے میئر ہم نے دیکھا ہے کہ بالآخر وزیر اعظم کی کرسی تک اور ملک کے اعلیٰ ترین مناصب تک پہنچے ہیں. تو اس لیے یہ جہاں بھی یہ میئر ایسا منتخب ہوگا وہ ایک قومی درجے کی ایک شخصیت اور حیثیت حاصل کرے گا.
احمد بلال محبوب صاحب, بہت شکریہ آپ کا اس انپٹ کے لیے, ہمارے سننے والوں کے لیے جو آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور سامعین, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن محترمہ زہرہ یوسف صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر, ہم ان سے گفتگو کریں گے. آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ جو پنجاب کے گورنر کے قاتل ممتاز قادری صاحب کے حمایت میں مظاہرہ ہوا ہے, شباب ملی نامی ایک تنظیم نے مظاہرہ کیا ہے اور پولیس نے اس میں ایف آئی آر بھی درج کی ہیں. ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے محترمہ یوسف زہرہ یوسف صاحب آپ سے کہ یہ مظاہرہ انسان کی یعنی وہاں کے لوگوں کی اپنی آزادی اظہار کا ایک اظہار تھا یا اس کا ایک مظاہرہ تھا, اس پر کیا اعتراض کیا جا سکتا ہے اور کیوں؟
دیکھیں, کسی کو بھی اپنے اظہار خیال کا حق ہے, مگر پاکستان میں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بلاسفمی کے نام پر بہت لوگوں کو اکسایا جاتا ہے اور یہ ایک خطرناک معاملہ بن چکا ہے. تو میرے خیال سے ان کے خلاف جو کاروائی کیا ہے پولیس نے وہ مناسب ہے, اور یہ کاروائی پہلے ہی کرنا چاہیے تھا کہ ممتاز قادری کو جس طرح سے ایک ہیرو بنا دیا گیا ہے پاکستان میں, اور جیل کے اندر تک بھی وہ لوگوں کو اپنے نظریے خیال سے انفلوئنس کر رہے ہیں, تو یہ تو ایک سمجھ لیجیے خطرناک ڈیولپمنٹ ہے اور ایکشن کی ضرورت ہے.
اچھا, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں بلاسفیمی لاز ہیں اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے. ایک طالب ایک حلقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ناکافی ہے, ان کو اور زیادہ سخت ہونا چاہیے. دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے, اس میں امینڈمنٹس ہونے چاہیے. اس سلسلے میں کچھ ریکمینڈیشنز بھی ہوئی ہیں. آپ کو جو کمیشن ہے اس کا کیا نقطۂ نظر ہے, اور اس نے کیا اس میں تجاویز یا ترامیم پیش کی ہیں یا سجیسٹ کی ہیں؟
دیکھیے جی جی, دیکھیے ہمارا تو یہی رہا ہے موقف کی اس کو رپیل کرنا چاہیے. لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کا لایا ہوا قانون ہے, اور جو امینڈمنٹ آئے ہیں وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر لائے, اور اس امینڈمنٹ کے پہلے بہت کم کیسز تھے, غالباً 7 یا 8 کیسز تھے, اور اس کے بعد یہ ہزاروں میں ان کی تعداد ہو چکی ہے. اور یہ لوگ بھول جاتے ہیں, مگر پاکستان کا جو ماحول ہے اس میں رپیل کا تو سوال ہی نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی ریفارم اس قسم کے ہوں کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو, اور یہ بھی ضروری ہے کہ پولیس کو سینسٹائز کیا جائے, کیونکہ وہ برابر جو موب جمع ہو جاتی ہے وہ ان کے ہی ساتھ دیتے ہیں, اور لوگوں کو موب وائلنس سے بچانے میں ناکام رہتے ہیں.
اچھا, یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں, آپ کی اگر کوئی تجویز آپ سے مانگی جائے کہ اس بات کو روکنے کے لیے کہ اس قانون کا یا اس سے متعلق قوانین کا غلط استعمال نہ ہو, مس یوز نہ کیا جائے, تو آپ چند تجاویز, 2 یا 3 تجاویز کیا دیں گی؟
لیکن یہ بالکل سب سے پہلے سینئر لیول کی پولیس سے انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے.
جی,
یہ جنرل مشرف کے وقت ایک امینڈمنٹ کی کوشش کی گئی تھی, مگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سندھ اس نے مینٹل ہیلتھ ایکٹ میں انہوں نے اچھی ترمیم کیا ہے کہ کوئی بھی بلاسفیمی کا اگر اس پر چارج ہے تو اس کے ذہنی طور پہ اس کے کم سے کم ایک ایگزامینیشن ہونا چاہیے, کیونکہ قانون ایسے ہیں سخت پاکستان میں بلاسفیمی کے حوالے سے کہ کوئی بھی اپنے سمجھ لیجیے اگر صحیح ذہن ہے تو وہ اس سے گریز کرے گا.
اچھا,
تو یہ ایک کم سے کم سندھ میں ہوا ہے, مینٹل ہیلتھ ایکٹ میں ایک قانون آئی ہے.
جی,
تو یہ ایک ہے اچھی ڈیولپمنٹ.
اچھا,
اور سب سے بڑھ کر ہمارے جتنے ہم لوگوں نے جو کیسز سامنے آتے ہیں اس میں یہی واضح ہوتا ہے کہ پرسنل بنیاد پر, دشمنی کے بنیاد پر لوگوں کے الزام لگائے جاتے ہیں.
اچھا, ایک آخری بات, جی ایک آخری بات اختصار ساتھ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے جو مذہبی حلقے ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں اور جو سول سوسائٹی ہے اس کے درمیان ایک کلیئر ڈیوائیڈ ہے اس موضوع کے اوپر, تو اس مسئلے کو کیا کسی ریفرنڈم کے ذریعے حل کرایا جائے, یا اس کو آپ قومی اور اسمبلی اور سینٹ پہ چھوڑنا چاہتی ہیں؟
نہیں, میرے خیال سے پارلیمنٹ کو اس پر, کیونکہ ایک سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دیا ہے.
جی,
اور یہ بہت اہم ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی.
جی,
اور جسٹس آصف خواجہ نے میرے خیال سے بہت ہمت کا بھی مظاہرہ کیا پاکستان کے ماحول کو دیکھتے ہوئے.
جی,
تو اب میرے خیال سے پارلیمنٹ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ یہ اس پر ایکشن لیں, کیونکہ یہ کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے, اس کو ریفرنڈم کے ذریعے تو نہیں حل کرنا آسان ہے.
بہت شکریہ زہرہ یوسف صاحبہ, اور سامعین کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔